أقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس وقت ہمارے قاری نے جو رکوع پڑا اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے. دونوں کا مضمون ایک ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام حق تعالی شانہ سے مصروف دعا ہے, چپکے چپکے آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں سے مالک سے مخاطب ہیں کہ الہی میں اپنے بعد بہت سی چیزوں کا مجھے اندیشہ ہے, اس لیے اس بڑھاپے کے عالم میں جبکہ میری تمام قوتیں مجھے جواب دے چکی ہیں اور ساتھ میری رفیقہ حیات اس قابل نہیں کہ اسے اولاد ہو سکے, اسباب منتفی ہیں, اسباب اس کے مقتضی اور معین اور مددگار نہیں ہیں, منافی اسباب کے باوجود میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ الہی مجھے اولاد چاہیے. مالک نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور بشارت ملی. یا زکریہ انا نبشرو, زکریہ ہم نے آپ کی دعا سن لی, قبول کر لی, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. اور بیٹا ہوگا, اس کا نام بھی تجویز فرما دیا, یحییٰ ہوگا. اب پھر جو دعا کرتے وقت جو موانع تھے, اپنا بڑھاپا اور اہلیہ محترمہ کی بیماری, حقر کہ اسے اولاد ہو ہی نہیں سکتی, تو اس کو پھر دہراتے ہیں کہ الہی یہ موانع تو موجود ہیں, جس وقت تو مجھے بشارت دے رہا ہے اس وقت بھی میں اپنے جسمانی توانائیوں کا جائزہ لے رہا ہوں, تو میں تو اسی طرح بوڑھا کا بوڑھا ہی ہوں, اور میرے سامنے میری اہلیہ اسے بھی اسی حال میں پاتا ہوں, نہ وہ جوان ہو گئی نہ میں جوان ہو گیا, تو اولاد کیسے؟ تو اللہ عز و جل نے ان کے اشکال کو سمجھانے کے لیے بہت آسان جواب مرحمت فرمایا کہ زکریہ آپ نیست تھے, ہست کیسے ہو گئے؟ نیستی سے وجود آپ کو کیسے ملا؟ خلقتک, میں نے آپ کو پیدا کیا, ولم تک شیئا, تمہارا وجود ہی نہیں تھا, یہ تو صرف وجود موجود ہے آپ کا زکریہ, اس وجود میں پھر قوت ڈال دینا یہ تو اور بھی آسان ہے. جب تم نیز تھے ہی نہیں دنیا میں, تمہارا وجود نہیں تھا, تب ہم نے ہمیں تمہیں وجود عطا فرمایا, تو ہمارے لیے کیا مشکل. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی وہب لی, اے خدا تو قابل تعریف, تمام تعریف حمد و ثنا تیرے لیے سزاوار ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں حرل کبر اسماعیل و اسحاق, بڑھاپا اسی طرح رہا اور اللہ عز و جل نے اسماعیل بھی دیے اور بڑھاپا حضرت تھانوی قدس روح کے ملبوسات میں کسی کو حضرت نے قوت کا کوئی نسخہ بتایا تو جب وہ نسخہ حضرت نے لکھ کر انہیں عنایت فرمایا تو ساتھ یہ لکھا کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ 50 سال کے بوڑھے کو بھی جوان کر دیتا ہے. تو 50 سال کے بوڑھے حضرت ابراہیم نہیں بلکہ 99 برس کی عمر میں اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے, اور پھر جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی اس وقت تو کئی قدم اور آگے 112 برس کی عمر, 112 برس کی عمر میں حق تعالی شانہ نے حضرت اسحاق عطا کیے. ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ قدس الروح کو عریضہ لکھ رہے ہیں ڈاک میں, ان کا خط میں حضرت کو سنا رہا تھا تو حضرت نے حضرت کو میں نے سنایا جس میں اخیر میں خط کے اخیر میں لکھا تھا کہ محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث کی طرف سے بھی اور ان کی ماں کی طرف سے بھی سلام عرض ہے اور دعا کی درخواست ہے. تو جب حضرت نے یہ سنا تو حضرت مجھے فرمانے لگے یوسف اللہ تجھے بیٹے عطا فرمائے تو اسی ترتیب سے نام رکھیو, اول ثانی ثالث, لیکن نام ایک ہی رہے محمد. کتنا پیار اس نام سے, کسی عرب سے یا یورپ میں پوچھا گیا کہ آپ کا نام, تو انہوں نے کہا محمد. का बाप का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, तो पूछने वाले को इश्काल हुआ कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं तुम्हारे बाप का नाम दादा का नाम क्या था, तुम कहे जा रहे हो मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह ताला इस नाम से हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद, ये जितनी तस्बीहा पढ़ते जाएंगे तो और कलिमात के मुकाबले में शायद ज्यादा ही सवाब मिलेगा इस मोहम्मद से, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो उन्होंने कहा कि 19 दफे मोहम्मद बिन मोहम्मद कहते चले गए। फरमाया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूं और हमारा खानदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है, तो अखीर में जाकर छोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो 19वीं पुश्त में ये थे, कौन सी 19। अब 19 पुश्तों पर तो कितने हालात आए होंगे, किन किन हालात से ये नस्ल ये खानदान गुजरा होगा। लेकिन अभी यह करीब का किस्सा है यूरोप का, तो अल्लाह ताला इस इस्मे गिरामी नामे नामी से हमें ऐसी ही मोहब्बत अता फरमाए। तो ये जैसे हज़रत शेख़ क़ुद्दसी रूह ने फरमाया है कि यूसुफ अल्लाह तेरे यहां बेटे थे, तो इसी तरह नाम रखिए। तो जितने जैसे हज़रत शेख़ क़ुद्दसी रूह ने फरमाया इसी तरह पहले बेटे का नाम तो मैंने मोहम्मद रखा और दूसरे और वो बेटे की आमद भी हुई थी रबीउल अव्वल के पहले अशरे में, लेकिन दूसरे बेटे की विलादत हुई ज़िलहिज में। तो मैंने वालदा साहिबा को फोन किया कि अल्लाह ने बेटा दिया, तो मां ने ये आयत पढ़ी ज़िलहिज की मुनासबत से, अय्याम हज की मुनासबत से, कि कुरान में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब अली अला अल-किबर इस्माईल व इसहाक। तो इस मुनासबत से नाम इस्माईल इसहाक इब्राहिम ये रखना चाहिए। तो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्मा पर नामों पर अपने बच्चों के नाम रखा करो। ताकि उस नाम की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे गुनाहों से बुराइयों से शरारतों से शयातीन से अपनी हिफाजत में रखेगा। और खुद भी जब उसे इल्म होगा तो सोचेगा कि मेरे बाप ने मेरा नाम ये रखा है, उनकी सीरत ये है, उनकी सुन्नत ये है, और मैं कहाँ। किसी वक्त तो उसे तौबा की तौफीक होगी। तो ये बड़ा मुबारक महीना है سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ماہ مبارک میں آمد ہوئی ہے. دعا کریں کہ اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں اللہ عز و جل امت محمدیہ کی آہوں کو سن لے, اور جو جن حالات سے امت دوچار ہے, اسلامی ممالک کی ایک بات دیگر ہے, کس قدر قیامتیں وہاں ڈھائی جا رہی ہے, اور اب پاکستان کا نمبر آیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, ان قیامتوں سے بچائے. دوستو, جو عافیت اور آرام کے دن ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں جب انسان فتنے میں, آزمائش میں, مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے یہی مسجد ہے, اسی طرح کی تقریب تھی, میں ملک سے کہیں باہر تھا, دوسرے ملک میں, وہاں سے یہاں پہنچا, تو اس وقت کسی طرح کا جلسہ تھا, اور ان دنوں کوئی لندن میں فساد برپا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو عافیت کا گہوارہ بنائے, ہر قسم کے فسادات شرارتوں سے اس ملک کو, ملک والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو اس وقت یہیں بیٹھ کر اس فساد کی اور فسادیوں کی مذمت اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہم نے کی تھی, تو آج بھی اسی طرح کی ایک تقریب ہے حفظ کی, اس میں گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے دعائیں کریں کہ وہ تو جو فساد تھا اس میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہوگا, لیکن اتنے سالوں میں جو دنیا قیامت کے قریب مزید قریب ہو گئی, تو اس کی وجہ سے جان, مال, عزت, ایمان, عقیدہ, عبادت گاہیں, مدارس, مساجد, کوئی چیز سلامت نہیں ہے, ہر وقت خطرہ ہی خطرہ. اور یہ کوئی عجیب و غریب قسم کے فتنے ہیں کہ جس میں براہ راست سیدھا نشانہ ایمان اور عقیدے پر ہے, اور ہم ہیں کہ ان چیزوں کی نزاکتوں کو سمجھ نہیں پاتے. اور یہ اس وقت آپ کے سامنے قسمہ قسم کے انواع و اقسام کے اختلافات, کہیں قومی, کہیں لسانی, کہیں کن کن چیزوں کے, ایک زمانہ گزرا ہے کہ ابھی یہاں تو چونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ایسی ہے کہ اس میں دنیا بھر کے ممالک سے مسلمان آ کر آباد ہوئے, تو اس میں مالک بھی, شافعی بھی, حنفی بھی, حنبلی بھی, سارے کے سارے اکٹھے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں. تو کوئی اختلاف وغیرہ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہے, ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ صرف حنفیت اور شافعیت پر جنگیں ہوتی تھیں، ہزاروں لاکھوں افراد اسی جھگڑے پر شہید ہوئے. ہمارے یہاں حضرت شیخ قدس روح جب صحیح بخاری کی تدریس میں آمین کا مسئلہ بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک مسجد کا مقدمہ انگریز عدالت میں پیش ہوا ہندوستان میں. عیسائی جج نے مقدمہ سنا کہ جھگڑا آمین بالسر، آہستہ آمین کہی جائے، آمین بالجہر زور سے کہی جائے، اس کا یہ جھگڑا ہے اور اس کی وجہ سے اس مسجد میں فساد ہوا. تو سارا مقدمہ سن کر اس نے جو فیصلہ لکھا وہ ایک عجیب طرح سے اس نے فیصلہ دیا. ہمارے یہاں جامعہ حسینیہ راندیر میں، راندیر کے قریب ایک گاؤں ہے وریاؤ، وہاں کچھ خاندان کچھ گھر سلفی حضرات کے تھے، تو وہاں شاید جمعہ نہیں ہوتا تھا، چھوٹی جگہ ہوگی، تو وہاں سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے راندیر آیا کرتے تھے. تو وہ ساری مسجد میں آمین کہنے والا وہ ایک ہی واحد شخص ہوتا تھا جو زور سے آمین کہتا تھا، لیکن اس غریب کو نفرت اتنی تھی حنفیوں سے کہ رستے چلتے اگر کسی نے، طالب علم نے یہ سمجھ کر کے کوئی سفید ریش بڑے میاں ہیں، اس نے سلام کر دیا السلام علیکم، تو جواب میں وعلیکم السلام کی بجائے اگر کچھ نکل نہ سکے تو بھی آواز بنا کر خاک تھو. اور ساری مسجد میں کوئی ہزار پانچ سو کے مجمع میں وہ تنہا واحد وہ شخص آمین کہنے والا، لیکن وہ جتنی زور سے آپ کے مؤذن نے مغرب کی اذان ایک تو تیز تیز دی اور دوسرے جتنے زور سے اس نے اذان دی اس سے زیادہ زور سے اس کی آمین ہوتی تھی دادا گیری والی. تو ایک دفعہ ہر جمعے کو یہ قصہ ہوتا تھا، تو کوئی بڑے میاں اسی جیسی انہی جیسی عمر کے جان بوجھ کر ان کے قریب کھڑے ہو گئے، دیکھ کر کے یہ جمعے میں یہاں کھڑا ہے اس کے قریب پہنچ گئے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی اس نے زور سے آمین اذان کے انداز میں کہا تو انہوں نے کوہنی سے مارنا شروع کیا، اور زور تھی کہ اجو زور تھی کہ اجو زور تھی، اور زور سے کہو اور زور سے کہو، نماز ہی میں بولتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں کوہنی. تو ایسی سب کہانیاں آمین کی پیش ہوئی ہوں گی جج کے سامنے. تو جج نے فیصلہ لکھا کہ ان کی اصطلاح میں تو آمین کی دو قسمیں ہیں، ایک آمین بالسر ایک آمین بالجہر، زور والی اور آہستہ والی، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ آمین کی تین قسمیں ہیں، آمین بالجہر زور سے، آمین بالسر آہستہ سے، اور ایک آمین بالشر، آمین للشر شرارت کے لیے آمین. ساری تحقیق سن کر اس نے کہا کہ یہ تیسری قسم کی یہ آمین للشر ہے، چنانچہ وہ فیصلہ اس نے اس شرارت کرنے والے کے خلاف اس میں لکھا. حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں جو اس طرح کی کہانیاں جو صحیح بخاری کے درس کے مناسب ہوتی وہ تو حضرت وہاں درس میں بیان فرماتے, اور جو کچھ کہانیاں ایسی ہوتی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ابھی درس کے تو مناسب نہیں ہے, عشاء کے بعد کی مجلس میں یاد دلا دیجیے. تو پھر عشاء کے بعد کی مجلس میں حضرت نے جب رفع یدین کا مسئلہ آیا کہ آپ نے دیکھا کہ شوابے کے یہاں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, جتنی دفعہ اللہ اکبر عند الرفع و عند الخفض اٹھتے وقت اور جھکتے وقت اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ, تو یہ جھگڑا میوات میں پہنچا جہاں حضرت مولانا اعجاز صاحب نے بر اللہ مرقدہ کے تربیت یافتہ میاں جی موجود تھے. انہوں نے سنا کہ مسجد میں یہ شخص رفع یدین کا جھگڑا بیان کر رہا ہے, تو سنتے رہے. جب اس کا بیان ختم ہوا تو ان سے پوچھا کہ اور کچھ آپ کو کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس جو کہنا تھا میں نے تو ختم کر دیا کہ یہ رفع یدین ثابت ہے اور 27 صحابہ کرام کی روایات میں نے بیان کی کہ 27 صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں, ایک روایت یہ ہے, دوسری یہ ہے, تیسری یہ ہے. تو اب مزید تم کیا اور کیا بیان چاہتے ہو؟ تو میاں جی نے کھڑے ہو کر مجمع سے پوچھا کہ دوستو یا آپ نے ان کا بیان سنا؟ غور سے اچھی طرح سنا, بہت مدلل طریقے سے انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں کہ 27 صحابہ کرام سے یہ رفع یدین مروی ہے, ثابت ہے. تو میاں جی نے مجمع سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی تعداد اب تک تم نے سنی کسی کو یاد ہے؟ تو سب نے کہا کہ 1,24,000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے. فرمایا کہ 1,24,000 میں سے کتنے صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں؟ تو جیسے یہ سوال انہوں نے کیا تو فتح کا نعرہ, نعرے تکبیر لگنا شروع ہو گیا. تو حضرت شیخ قدسی روح ایسے مختلف مسائل کو لطائف کے ساتھ بیان فرما دیتے تاکہ یہ نفرت نہ بڑھے. علمی اعتبار سے جو ہمیں بیان کرنا ہے, روایات کی تشریح بھی کرنی ہے, اقوال بھی بیان کرنے ہیں, تمام ائمہ کا احترام بھی باقی رہے, اس انداز میں اسے بیان کرنا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت شیخ قدسی روح اس طرح کے لطائف بیان فرماتے تھے. تو یہ حضرت تھانوی قدسی روح نے جو وہاں بیان نسخہ دیتے وقت اخیر میں تعریف فرمایا کہ 50 برس کے بوڑھے کے لیے بھی یہ نافع ہے. تو یہ وہاں سے میں نے ذکر کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے کی انتہا پر اولاد عطا فرمائے. اب یہ ہمارے مدارس ان بچوں کی تعلیم گاہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قبول فرمائے, ان بچوں کو جو ماشاءاللہ 400 سے زائد بچے یہاں آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو قبول فرمائے, اور یہ حفظ قرآن اور تلاوت قرآن سے ہر گھر میں نور برستا رہے, اس کی اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوستو یہی چیزیں نفع دینے والی ہیں, یہ مدارس یہ ایمان کی سلامتی کی درسگاہیں ہیں, یہ علوم کی نہیں بلکہ ہمارے عقیدے اور ایمان کو تحفظ دینے والی ہیں, اور یہ مالک کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ اس کی حفاظت مالک اپنی طرف سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی, اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ حضرت میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور حضرت کی خدمت میں تو جو آتے ہیں ان کا کام اشاروں میں بن جاتا ہے, اور میں کتنے طویل عرصے سے حاضری دے رہا ہوں, چکر کاٹ رہا ہوں, مگر میرا کام نہیں بنتا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا, آپ کو اپنا مقصد اگر حل کرنا ہے تو ایسا کریں کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی خدمت میں جا کر عرض کریں, تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو وہ روانہ ہو گئے تو خادم نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ کیا بات کہ آپ نے اتنے دور مراد آباد گنج مراد آباد کہاں اور یہ گنگو اتنے دور آپ نے ان کو بھیجا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا مدعا اور مقصد حضرت گنگوہی قدس روح کی دعا پر موقوف ہے. کیسے دیکھ لیتے ہوں گے اقابر اولیاء اللہ کہ کوئی سارا جہان مل کر ان کے لیے دعا کرے گا جن کا مقصد پورا نہیں ہوگا, یہ حضرت گنگوہی قدس روح کی دعا پر موقوف ہے. چلیے یہ تو دیکھ لیا کہ مالک کے یہاں حضرت گنگوہی قدس روح کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوا, لیکن پھر اس کی علت بھی بیان فرمائے کہ حضرت کی دعا پر کیوں موقوف ہے. فرمایا کہ ان کی دعا پر اس لیے موقوف ہے کہ یہ شخص دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں دل میں پرخاش رکھتا ہے, اس کو دارالعلوم देवबंद पसंद नहीं है। तो जब तक हजरत गंगोही को देसी रूह से मिलकर के उसकी तलाफी नहीं होगी, मदरसे की तरफ के सिलसिले की माफी नहीं मिलेगी, वहां तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये अवलिया अल्लाह, हमारे अकाबिर अवलिया अल्लाह को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रूहानी एतबार से ऐसे बुलंद बाला मनासिब और मराती बता फरमाए थे कि तारीख में उसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। हजरत शाह याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मामू, उनकी खिदमत में एक साहब पहुंचे कि हजरत वो मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा है, उसके लिए दुआ की दरख्वास्त है कि वो बरी हो जाए। तो हजरत ने फरमाया, सोचते रहे और उसके बाद फरमाया कि तुम ऐसा करो कि फुला दिन फुला वक्त फुला जंगल में जो एक बहुत बड़ा बड़ का दरख्त है या आम का बड़ा दरख्त है, तो रास्ता मारूफ होगा। तो वो भी समझ गया कि हाँ वो मकाम वो जगह मालूम है। फरमाया कि फुला महीना आइंदा फुला महीने की फुला तारीख को इतने बजे वहां पहुंच जाना। चुनाचे वो चला गया। अब खादिम ने जब सुना कि वो आया तो था दुआ के लिए कि बेटा बेटे पर मुकदमा है उसकी बरात के लिए तो उसको दुआ चाहिए, तो उसके लिए कोई खास मखसूस दिन और वक्त क्यों बताया? तो उसने हजरत से पूछा नहीं, उसने वो तारीख नोट कर ली और खुद भी उस तारीख को उस वक्त वहां पहुंच गया। हजरत का शाह याकूब साहब का खादिम, अब वो देखता है दूर से कि शाह याकूब साहब वहां उस दिन पहुंचे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं। तो ये खादिम देख रहे हैं कि हजरत शाह याकूब साहब यहां तशरीफ रखते हैं और वो जो दुआ का तालिब था वो अभी नहीं पहुंचा। थोड़ी देर में देखा गया वो भी पहुंच गए। उसने हजरत को सलाम किया, हजरत ने इशारा फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी कि तीनों बैठे हुए हैं, हजरत शाह याकूब साहब बैठे हुए हैं, हजरत के वो खादिम जो गुफ्तगू उस दिन सुन रहे थे वो बैठे हुए हैं, और वो दुआ का जो तालिब है मुकदमे के लिए जिसे दुआ करवानी थी वो पहुंचा हुआ है, तीनों बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में ये तीनों देखते हैं कि सामने से एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर एक मजदूर शक्ल कोई शख्स एक घास फूस का गट्ठर और चारा सर पर उठाए हुए वहां से गुजर रहा है। तो अपनी जगह बैठे बैठे हजरत मौलाना शाह याकूब साहब जोर से फरमा रहे, अबे छोड़ दे भाई उसके, छोड़ दे छोड़ दे। अब वो तो सर पर गट्ठर चारे का उठाए हुए बारा उसका सर पर है, तो वो कहता है नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता। फिर दूसरी दफे, फिर तीसरी दफे हजरत शाह याकूब साहब ने अबे भाई छोड़ दे, कहते नहीं। फिर हजरत ने अपने सामने मिट्टी हमवार की कोई चीज लिखने के लिए, मिट्टी हमवार करते हैं तशरीफ लाई हजरत। हजरत शाह याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसने तीन दफे कहा कि नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता, तो हजरत ने मिट्टी हमवार करनी शुरू की। जैसे मौलाना रूम फरमाते हैं, दीद मजनूरा यके सहरा न वर्त, दर बयाबान गमश बिन शस्त अफर्त, के मजनून को देखा किसी सहरा नवर्द ने, रस्ते में रेगिस्तान में चलने वाले ने, कि बेचारा मजनून अपना गम का मारा अकेला बैठा हुआ है। रेत कागज बूदो अंगुश्ता कलम, कि उसने रेत को हमवार करके उंगलियों से कुछ लिख, वो लिख रहा है। तो उसने देखा कि क्या लिखा, तो पूछा कि भाई ये तुम्हारा खत यहां से कौन लेकर जाएगा तुम रेत पर जो लिख रहे हो। तो मजनू उसको जवाब देता है कि मश्क नाम लैला मी कूनम वखातिर खुदरा तसल्ली मी देहम, के मैं खत तो नहीं लिख रहा लैला लैला, उसको नहीं देख सकता लैला को, तो मैं लैला लिखकर इस लैला के कलेमे को देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूं। अल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, अपने नाम की तस्बीह में हमें लैला मजनू का इश्क अल्लाह भुला दे। और ये हजरत शेख कुद्दुसी रूह, हजरत रायपुरी कुद्दुसी रूह फरमाया करते थे कि इश्क मजाजी वालों ने समझा ही नहीं कि इश्क किसे कहते हैं, वो फिस्क को इश्क का नाम दे देते हैं। वो तो एक बहुत बड़ी इबादत है। तो जैसे ये मिट्टी हमवार करके मजनू लिखता था लैला लैला, इसी तरह हजरत मौलाना शाह याकूब साहब ने मिट्टी हमवार की और उंगलियों से कुछ लिखना शुरू किया। अभी एकाध कलिमा लिखा होगा कि वो बुड्ढा जो सर पर गट्ठर उठाए जा रहा था, अब तक कहता था कि नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता, वहां से कहता छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। शाह याकूब साहब ने वो जो दुआ के लिए आए थे बेटे के लिए, उनसे फरमाया जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया। तो खादिम भी दौड़ा हुआ, हजरत शाह याकूब साहब की खिदमत में पहुंचा, दस बोसी की, और जब चलने लगे तो पूछा हजरत ये अजीब व गरीब किस्सा था कि उस दिन ये आदमी आया था महीना भर पहले, तो हजरत ने उसे आज यहाँ बुलाया, और यहाँ जो माजरा मैंने देखा वो बड़ा अजीब व गरीब कि वो मजदूर को जा रहा था, आप उससे कह रहे थे कि छोड़ दे, उसने कहा कि नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता, फिर थोड़ी देर के बाद आपने कुछ लिखना शुरू किया, تو وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دیا، یہ کیا قصہ ہے؟ تو حضرت شاہ یعقوب صاحب نے فرمایا کہ جب اس نے آ کر دعا کے لیے مجھ سے کہا تو اس وقت میں نے اوپر نگاہ کی تو میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ یہ جس علاقے میں فلاں اللہ والا صاحب خدمت ہے تو اس کا یہ علاقہ ہے جہاں اس کے بیٹے کا مقدمہ ہے. پھر میں نے اپنے علم سے معلوم کیا کہ اس صاحب خدمت سے میری ملاقات کب اور کہاں اور کیسے ہو سکتی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ آج کا دن اس وقت یہاں سے یہ گزرنے والا ہے، یہ مزدور کی شکل میں، تو اس لیے میں نے اسے آج یہاں بلایا. اور جب میں نے اسے سفارش کی کہ بھائی اس کو چھوڑ دو کہ بری ہو جائے، مقدمہ ختم ہو جائے، تو اس نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں چھوڑتا، لیکن اس صاحب خدمت کے اوپر جو اللہ کا ولی ہے، اس علاقے کے قطب ہوں گے، تو میں نے ان کو درخواست لکھنی شروع کی. تو اس نے کش سے معلوم کر لیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ میری شکایت اوپر جا رہی ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑا، تو اس لیے جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ میں اوپر اس کی شکایت کر رہا ہوں، تب اس نے کہا کہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا. تو جس طرح یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعا کے لیے بتایا کہ پہلے جا کر حضرت جمہوری کو دل سے روح سے دعا کراؤں، تو حضرت گنگوئی قدس سے وہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، تو کس قدر ان کی نگاہیں تیز کہ کس کا مقدمہ، اس پر مقدمہ بنا کیوں، تکلیف میں آیا کیوں، مدرسے کے خلاف زبان کھولنے کی وجہ سے مدرسے سے بغض عداوت اور کینہ دل میں رکھنے کی وجہ سے پھنسا ہے، تو اس کے جو سرپرست ہیں گنگوئی قدس سے لوگ، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو وہاں تک یہ بری نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مدارس کو محفوظ رکھے.
Thank you.